الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم زکوٰۃ کے قانون کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اب ہم ایک نظر زکوٰۃ کی تعریف پر ڈالیں گے. یہ خاص بحث کرنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی کہ انہوں نے قرآن مجید میں جب یہ پڑھا کہ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ کا اہتمام کرو، تو بعض لوگ جو مذہب کی اور دین کی تاریخ پر پوری طرح متنبع نہیں تھے، انہوں نے یہ سوال اٹھا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے بنیادی نوعیت کی ہدایات دے رہا ہے تو وہ قرآن مجید میں اس کی تفصیل کیوں بیان نہیں کرتا کہ نماز اس طرح سے پڑھی جائے گی اور زکوٰۃ اس طرح سے دی جائے گی. تو یہ ضروری ہے کہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ قرآن مجید سے دین شروع نہیں ہوا، قرآن مجید پر دین ختم ہوا ہے. قرآن مجید سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا یہی دین ہمیشہ سے موجود رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، انبیاء کے دین کی تجدید کرنے کے لیے آئے تھے. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو عرب کے مشرکین نماز سے بھی واقف تھے اور نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ سے بھی واقف تھے اور زکوٰۃ دیتے تھے، حج سے بھی واقف تھے اور حج کرتے تھے. یہ تمام چیزیں جتنی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوئی. تو قرآن مجید نے اسی وجہ سے ان کی تفصیلات بیان نہیں کی، صرف ان چیزوں کو لیا ہے جہاں کوئی غلطی ہو رہی تھی، کوئی کوتاہی ہو رہی تھی، کوئی خرابی تھی. تو یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی تاریخ بھی جان لیں. زکوٰۃ کی تاریخ اور نماز کی تاریخ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت سے شروع ہوتی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب دین دیا گیا ہے تو اسی موقع کے اوپر نماز کا حکم بھی دیا گیا ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی دیا گیا ہے. ہمارے پاس بھی جو دین کی روایت ہے اور قرآن مجید نے جس کی تاریخ بیان کی ہے اس میں بھی اس کا ذکر اسی طرح ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو اس کی ادا کرنے کی ہدایت کی تو یہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ تھی. دین ابراہیمی کے تمام پیرو اس کے احکام سے پوری طرح واقف تھے. قرآن نے اسی بنا پر، آپ یہ دیکھیں گے کہ سورہ معارج میں جب اس کا حکم دیا تو اسے حکم معلوم کہا ہے. یعنی زکوٰۃ کا حق ایک متعین حق ہے، یہ ایک جانی پہچانی چیز ہے، لوگ اس سے واقف ہیں. فی اموالکم حکم معلوم للسائل والمحروم، یعنی تم جانتے ہو کہ تمہارے مال میں ہم نے سائل اور محروم کے لیے ایک حق طے کر رکھا ہوا ہے. بس اتنا کہہ دینا کافی ہے، اس لیے کہ لوگ اس سے واقف تھے. لہذا یہ پہلے سے موجود ایک سنت تھی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے اور ضروری اصلاحات کے بعد مسلمانوں میں جاری فرمایا ہے. یعنی یہ کوئی نیا حکم نہیں تھا، بلکہ انبیاء کے دین کی وہی ہدایت تھی جس کو حضور نے بھی لوگوں میں جاری کر دیا. قرآن کا ارشاد ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اب یہیں سے شروع ہوا ہے نا یہ سارا قریش کا خاندان اور یہ ساری جتنی بھی تاریخ ہے، تو قرآن نے بتایا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو جس طرح نماز کی تاکید کرتے تھے اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین بھی فرماتے تھے. یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی ملت جب شروع ہوئی ہے تو ابراہیم سے شروع ہوئی ہے علیہ السلام. ان کے بیٹے اسماعیل کا ذکر آتا ہے قرآن میں، کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکانا عند ربہ مرضیہ. یہ سورہ مریم کی آیت ہے کہ وہ یعنی سیدنا اسماعیل اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. گویا یہ دین کے جو دو بنیادی احکام ہیں ان کا خاص ذکر کیا ہے اور یہیں سے تاریخ شروع کی ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نماز اور زکوٰۃ دونوں کی پابندی کا عہد لیا. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ میں جہاں ان کے عہد کا ذکر ہوا ہے وہاں خاص طور پر اس کا حوالہ دیا ہے کہ میں نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم زکوٰۃ کا اہتمام کرو گے، تم نماز کا اہتمام کرو گے. اور اس موقع پر ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا اس کے الفاظ یہ تھے اور وعدہ فرمایا تھا کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، یعنی بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ اگر تم نماز پر قائم رہو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ. یعنی یہ اللہ کے عہد کا بیان ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ ان کو بھی اسی طرح نماز ادا کرنی تھی، ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنی تھی. ان کے جو جلیل القدر آبا ہیں ان کے متعلق قرآن کا بیان ہے کہ واؤحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ یہ جتنے پیغمبر ہوئے ہیں، سیدنا یعقوب ہوں یا سیدنا ادریس ہوں یا سیدنا صالح، جتنے پیغمبر ہوئے ہیں، تمام آبا و اجداد جتنے بنی اسرائیل کے ہیں، یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو تین باتوں کی ہدایت کی تھی، ان کو بھلائی کے کام کرنے، نماز کا اہتمام کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی دی تھی. تو گویا ان کے لیے بھی ایک معلوم معروف تاریخ تھی. سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا ہے، ان کا یہ قول قرآن میں نقل ہوا ہے سیدنا مسیح کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ میرے پروردگار نے جب مجھے نبوت پر فائز کیا تو وہ اوسانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، تو جب تک میں زندہ رہوں زندگی بھر کے لیے مجھے دو باتوں کی پابندی کا حکم دیا ہے، ایک نماز اور ایک زکات۔ تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے اس کا ذکر کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کو اس طرح بیان کیا ہے، یہ سورہ بینہ جو قرآن مجید کے آخری باب کی صورتوں میں سے، اس میں ہے کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمۃ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور ان میں سے وہ لوگ جنہیں پہلے کتاب دی گئی یعنی یہود نصارہ، وہ یہ واضح نشانی اپنے پاس آ جانے کے بعد ہی تفرقے میں پڑے، اور اس میں بھی انہیں یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے اللہ کی عبادت کریں اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پوری یکسوئی کے ساتھ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ وہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت تو اصرار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی کتاب ہم پر نازل ہو کہ جو اللہ تعالیٰ لکھ کر اوپر سے ہمارے پیغمبر کو دے دے، ان کو ایسی کتاب دی گئی تھی، اور اس کتاب میں بھی کوئی الگ دین انہیں نہیں دیا گیا تھا، وہی دین ان کو دیا گیا تھا جس کی دعوت اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور اس دین میں جو بنیادی ہدایت ان کو کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو پاک کرو، یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت کرو، نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور فرمایا کہ ذالک دین القیمہ، یعنی ابراہیمی ملت کا دین ہمیشہ سے یہی رہا ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے گویا خود بتا دیا کہ سب پیغمبروں کو انہی بنیادی احکام کا پابند کیا گیا تھا اور انہی کی ہدایت کی گئی تھی۔ بائبل میں جو اب ہمارے پاس موجود ہے، زکوٰۃ کا ذکر بالکل اسی طریقے سے ہوا ہے، اور اس کی شرحیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ اخبار میں ہے، اور زمین کی پیداوار کا سارا عشر، یہ بائبل کی کتاب اخبار کا اقتباس ہے، اور زمین کی پیداوار کا سارا عشر، عشر اصل میں کیا ہے؟ وہی 10% جو آپ ادا کرتے ہیں پیداوار میں زکوٰۃ، خواہ وہ زمین کے بیج کا ہو یا درخت کے پھل کا ہو، خداوند کا ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ یعنی 10% تم کو اس میں سے ادا کر دینا ہے پیداوار میں، یہی زکوٰۃ کی شرح ہے۔ اور اگر کوئی اپنے عشر میں سے چھڑانا چاہے تو اس کا 1/5 اس میں اور ملا کر اسے چھڑائے، اور گائے بیل اور بھیڑ بکری یا جو جانور چرواہے کی لاٹھی کے نیچے سے گزرتا ہو ان کا عشر، یعنی 10 ایک ایک جانور خداوند کے لیے پاک ٹھہرے۔ تو وہ جانوروں میں بھی زکوٰۃ کا ایک یہی نصاب تھا جو طے کر دیا گیا، گنتی میں ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس عشر کو لو، یہ وہی زکوٰۃ ہے جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروثی حصہ کر دیا ہے، اس میں عشر جتنا تھا وہ بنی لاوی کے پاس جمع ہو جاتا تھا، اور پھر اس سے معبد کی خدمت بھی وہ کرتے تھے اور بنی اسرائیل کے غریبوں کی خدمت بھی کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ تو تم اس عشر کا عشر خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزارنا، یعنی ان کے لیے قاعدہ یہ تھا کہ جب وہ سارا عشر اکٹھا ہو جائے تو پھر اس عشر کا 10 وہ معبد کی نظر کر دیتے تھے۔ استثناء میں ہے، تو اپنے غلے میں سے جو سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو عشر لازمن ادا کرنا، 3 برس کے بعد تو تیسرے برس کے مال کا سارا عشر نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا، تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو ہاتھ لگائے تو اس کو برکت بخشے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل وہی قانون ہے جو ہمارے یہاں ہے۔ اور جب تو تیسرے سال جو عشر کا سال ہے، 3 سال کے بعد اکٹھا کیا جاتا تھا اس زمانے کی سہولت کے لحاظ سے، اپنے سارے مال کا عشر نکال چکے تو اسے لاوی اور مسافر اور یتیم اور بیوہ کو دینا، تاکہ وہ اسے تیری بستیوں میں کھائیں اور سیر ہوں۔ تو اسی طریقے کا قانون گویا ہمارے ہاں ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اسی عشر اور زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے ریاکار فقیہ اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینے اور سونف اور زیرے پر تو عشر دیتے ہو، پودینے اور سونف اور زیرے پر تو عشر دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا۔ سیدنا مسیح چونکہ شریعت کی اصل حکمت کو نمایاں کرنا چاہتے تھے، تو وہ جگہ جگہ اس پر توجہ دلاتے ہیں کہ اگر کہ عشر تو دے دیتے ہو، نماز بھی پڑھ لیتے ہو، لیکن دین کی جو اصل حقیقت ہے انصاف اور رحم اور ایمان، اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم۔ سیدنا مسیح نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ شریعت کے یہ احکام کوئی معمولی چیز ہے، لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے، اندھے راہ بتانے والوں، جو مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نکل جاتے ہو. تو گویا انہوں نے تعلیم یہ دی کہ چھوٹی چیزوں کو بڑی اہمیت دیتے ہو لیکن اصل باتوں کو چھوڑ دیتے ہو. ان دونوں ہی کی اہمیت تھی دین میں، اور سونف اور پودینے اور زیرے سے عشر بھی دینا تھا، اور رحم اور انصاف اور ایمان کو بھی اپنی زندگی میں قائم رکھنا تھا. تو یہ زکوٰۃ کی تاریخ ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیوں قرآن مجید نے اس کی تفصیلات بیان نہیں کی. یہ ایک مانی ہوئی، جانی ہوئی، پہچانی ہوئی بات ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کے دین میں انہی طریقوں سے یہ ادا ہوتی رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کے ہاں عملی کوتاہی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس سے پوری طرح واقف اور پوری طرح آشنا تھے، اور انہی شرعوں کے مطابق یہ ادا کی جاتی رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے دین میں جس طرح نماز کو ہمیشہ اسی طرح جاری رکھا ہے، ایسے ہی اس کو جاری رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور قرآن نازل ہوا تو اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ نماز ادا کرو، لوگ جانتے تھے نماز کیا ہے، اور اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ زکات دو، لوگ واقف تھے کہ زکات کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ تاریخ میں نے آپ کے سامنے اس کی رکھ دی. اب اس کے بعد ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو زکات ہے اس کی حقیقت تو ہم سمجھ چکے، یہ کیا چیز ہے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. زکات کا مقصد اس کے نام ہی سے متعین ہو جاتا ہے، یعنی زکات کو جو زکات کہا گیا ہے تو یہ چیز اس کا مقصد بھی بتا دیتی ہے. اس لیے کہ جو یہ لفظ ہے زکات، اس کی اصل نمو اور طہارت ہے، پاکیزگی اور نشو و نما، اس لفظ کے معنی یہ ہے. لہذا اس سے مراد وہ مال ہے جو پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے دیا جائے، یعنی آدمی اپنے مال کو پاک کرنے، مال کی آلودگی سے اگر اس کے اندر غریبوں کا حق ہے تو وہ آلودہ مال ہے، اور آپ نے اس کو آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ حق ادا نہیں کیا. تو جب آپ وہ حق ادا کرتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے. اس سے واضح ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد وہی جو پورے دین کا، یعنی جب زکوٰۃ کا مقصد پاکیزگی اور طہارت ہے تو دین کا مقصد بھی یہی ہے. وہ پورے دین کے مقصد ہی کو سامنے رکھ کر یہ زکوٰۃ ہم پر عائد کی گئی ہے. یہ نفس کو ان آلائشوں سے پاک کرتی ہے جو مال کی محبت سے اس پر آ سکتی، مال میں برکت پیدا کرتی ہے، اور نفس انسانی کے لیے اس کی پاکیزگی کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے. یعنی یہ وہ مقاصد ہیں جس کے لیے آدمی اپنا مال، اپنا کمایا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تاکہ مال کی محبت سے جو آلائشیں طبیعت میں پیدا ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں. اس کے مال میں اللہ تعالیٰ یہ بڑھوتری پیدا کرے کہ وہ یہاں 10 روپے خرچ کرے اور قیامت میں ہزاروں اس کے نتیجے میں پالے. سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس کو بھی بڑی خوبصورت تمثیل میں ادا کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ تم جو کچھ یہاں پر خرچ کرتے ہو جانتے ہو، اصل میں اس کو آسمان پر جمع کرتے ہو. اور پھر بڑی خوبصورت بات کہی کہ اس سے تم جانتے ہو تمہیں حاصل کیا ہوتا ہے، جب تم اپنا مال آسمان پر رکھ دیتے ہو تو تمہارا دل بھی آسمان میں لگ جاتا ہے. اس لیے کہ آدمی کا جہاں مال ہوتا ہے وہیں اس کا دل بھی لگا ہوا ہوتا ہے، اور جب دل بھی وہیں لگ جاتا ہے تو پھر وہ حقیقی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے جو مذہب کا اصلی مقصود ہے. اللہ کی راہ میں انفاق کا چونکہ یہ کم سے کم مطالبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کم سے کم مطالبہ کیا ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا، وہ یہ ہے جسے ایک مسلمان کو ہر حال میں پورا کرنا ہے. جس طرح آپ کو 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھنی ہے، یہ کم سے کم مطالبہ ہے عبادت کا، یعنی اس سے زیادہ آدمی کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. کم سے کم مطالبہ یہ ہے کہ وہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں. بالکل اسی طرح مال کے بارے میں کم سے کم مطالبہ یہ ہے کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دیں. اس لیے اس سے وہ سب کچھ تو حاصل نہیں ہو جاتا جو اس سے آگے انفاق کے عام مطالبات کو پورے کرنے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اصل میں زکوٰۃ کے بعد اللہ کی راہ میں اپنی طرف سے انفاق کرنے سے حاصل ہوتی ہیں، وہ تو اس سے حاصل نہیں ہوتی، اور ان کو ہم انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے جب اخلاقیات کا مطالعہ کریں گے. لیکن انسان کا دل اس سے بھی اپنے پروردگار سے لگ جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ غفلت بڑی حد تک دور ہو جاتی ہے جو دنیا اور اسباب دنیا کے ساتھ تعلق خاطر کی وجہ سے اس پر طاری ہوتی، یعنی کم سے کم یہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ ہیں، آدمی کا دل وہیں رہتا ہے جہاں اس کا مال رہتا ہے. یہ بات محتاج استدلال نہیں ہے، یعنی آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں، یہ بات واضح ہو جائے گی. آدمی جب چاہے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کا تجربہ کر سکتا ہے. زکوٰۃ کا یہ مقصد قرآن مجید نے نہایت خوبی کے ساتھ خود بھی واضح کر دیا ہے. سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لو، اس سے تم انہیں پاکیزہ بناؤ گے اور ان کا تزکیہ کرو گے. اور سورہ روم میں فرمایا ہے، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو تو اسی کے دینے والے ہیں جو اللہ کے ہاں اپنا مال بڑھاتے ہیں. یعنی جو برکت کا پہلو اللہ کے ہاں ہے اس کو بھی بیان کر دیا ہے, اور جو پاکیزگی کا پہلو اس سے حاصل ہوتا ہے اس کو بھی بیان کر دیا ہے. تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مقصد بیان کیا. یعنی ہم جب اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اپنے نفس کو علائشوں سے پاک کرتے ہیں, اور اللہ کے ہاں اپنے خزانے کو ہم بڑھا لیتے ہیں. اور وہ خزانہ کیسا ہے, قرآن مجید کی سورہ بقرہ کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں, آپ آگے جا کر دیکھیں گے کہ اس میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں کیسے اس کو 10 گنے سے 700 گنے تک بڑھا کر تمہیں واپس کروں گا. بلکہ بعض جگہوں پر یہ بتایا ہے کہ تمہاری ایک رائی وہاں پر بہت پہاڑ بن چکی ہو. تو اللہ تعالیٰ کے اس خزانے میں اس برکت کو پانے کے لیے آدمی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یہ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ اصولی بحثیں تھیں. اب اس کا قانون کیا ہے, یعنی ظاہر ہے کہ جب یہ انبیاء علیہ السلام کے دین میں اس طریقے سے قائم رہی ہے تو اس کے بارے میں ایک شریعت, ایک قانون ہوگا کیسے دینی ہے, کتنی دینی ہے. اس زکوٰۃ کے قانون کو بھی اب دیکھ لیجیے. زکوٰۃ کا قانون مسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے ہم تک پہنچا ہے. یعنی اس کا ماخذ کیا ہے, اس کا ماخذ مسلمانوں کا اجماع اور عملی تواتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے تھے, یہود و نصارہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے, ان کے صالحین کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ اس کا اہتمام کرتے تھے. مشرکین عرب میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو اس حق معلوم کو ادا کرتے تھے, تو ان کا بھی اجماع اس کو حاصل ہے. پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی تو اس امت میں بھی یہ اجماع اور تواتر سے ہم کو منتقل ہو رہی ہے. اس کے سمجھنے میں فقہا کے اختلافات سے قطع نظر کر کے اگر شریعت میں اس کی اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم اس کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں. یعنی اس کا قانون جو مسلمانوں کے اجماع سے ہم کو منتقل ہوا ہے, اس کو جاننے کے لیے نہ آپ کو کسی حدیث کی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے. یہ مسلمانوں کا بالکل مجمع علیہ قانون ہے. اس کی پہلی شک یہ ہے کہ پیداوار, تجارت اور کاروبار کے ذرائع, ذاتی استعمال کی چیزوں اور حد نصاب سے کم سرمایہ کے سوا کوئی چیز بھی زکوٰۃ سے مستثنی نہیں. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مستثنی صرف تین چیزیں, تین چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کی پیداوار, تجارت اور کاروبار کے لیے جو چیزیں بطور ذریعہ استعمال ہوتی ہیں, مثلا آپ کاروبار کر رہے ہیں تو دکان آپ نے لی ہوئی ہے, وہ 10 لاکھ کی ہو سکتی ہے, 1 کروڑ کی ہو سکتی ہے, وہ ذریعہ تجارت ہے, اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. آپ کی زمین ہے وہ 10 مربع ہو سکتی ہے, اس کی پیداوار پر زکوٰۃ ہوگی, وہ ذریعہ پیداوار ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو جو چیز پیداوار کا, تجارت کا, کاروبار کا ذریعہ بنتی ہے وہ زکوٰۃ سے مستثنی ہے. ذاتی استعمال کی چیزیں, آپ کے گھر کا ساز و سامان, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا, جو نصاب مقرر کر دیا جائے کسی معاملے میں کہ اتنا مال ایگزمپٹ ہے, اس پر نہیں ہوگی زکوٰۃ, تو وہ جو نصاب مقرر کر دیا جائے گا اس سے کم سرمایہ پر پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ تین چیزیں مستثنی ہیں. اس کے بعد, ان تین چیزوں کے بعد, یہ ہر مال, ہر قسم کے معاشی اور ہر نوعیت کی پیداوار پر آئے گا, اور ہر سال ریاست کے ہر مسلمان شہری سے لازمن وصول کی جائے گی. یعنی اگر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی تو چونکہ وہ مسلمانوں سے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں لے سکتی, تو پھر وہ زکوٰۃ وصول کرے گی, اور وہ ہر مال پر زکوٰۃ عائد کر سکتی ہے, ہر قسم کے مویشیوں پر عائد کر سکتی ہے, ہر نوعیت کی پیداوار پر عائد کر سکتی ہے. اس سے مستثنی یہ تین چیزیں, تین چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہو سکتی. یعنی تجارت, کاروبار کا ذریعہ بننے والی چیزیں, آپ کے ذاتی استعمال کی چیزیں, اور کوئی نصاب جو بھی مقرر کر دیا جائے جس معاملے میں, ظاہر ہے کہ وہ تو پھر ایگزمپٹ ہو جائے. اس کی شرح کیا ہے؟ عام شرط ہو گئی ہے کہ 2.5%, مال میں 2.5%. یعنی وہ چیزیں جو مال کی نوعیت کی ہیں, جیسے تجارت کا مال آپ کی دکان میں پڑا ہوا ہے, آپ کے گھر میں سونا پڑا ہوا ہے, آپ کے گھر میں چاندی پڑی ہوئی ہے, آپ کے تجوری میں روپے موجود ہیں, بینک میں آپ کا سرمایہ موجود ہے, یہ مال ہے. تو مال میں 2.5% سالانہ. آپ نے کوئی پلاٹ لیا ہوا ہے, یہ مال ہے, تو اس پر 2.5% سالانہ ہوگی. دوسری چیز کیا ہے؟ پیداوار. یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو مال کی صورت ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس زمین ہے تو اس میں آپ گندم اگائیں گے, آپ اس میں کپاس اگائیں گے, تو یہ پیداوار ہے. آپ نے اگر کوئی صنعت لگائی ہوئی ہے تو اس سے آپ پروڈکشن دیتے ہیں. تو پیداوار جو ہے اس کی دسیوں قسمیں اب نئی وجود میں آ گئی ہیں. آپ کے ہاں کرائے کا نظام بن گیا ہے جس میں آپ اپنی آنکھوں سے کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سا آپ پلازا بنا لیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ پروڈکشن یونٹ بن جاتا ہے, اس کا کرایہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سروس انڈسٹری ہے, یعنی ملازمت کرتے ہیں لوگ, تو گویا اپنے وجود کو پیش کر دیتے ہیں اور پھر اس سے روپیہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پیداوار کی یہ نئی قسمیں ہیں جو وجود میں آئی ہیں. تو پیداوار میں اگر وہ اصلا محنت یا اصلا سرمایہ سے وجود میں آئے, پیداوار ظاہر ہے کہ یا تو سرمایہ اور محنت دونوں سے وجود میں آئے گی, یا صرف محنت سے وجود میں آئے گی, یا صرف سرمایہ سے وجود میں آئے گی. یہ تین شکلیں ہو سکتی ہیں. تو اگر وہ محنت یا سرمایہ میں سے کسی سے وجود میں آئے تو ہر پیداوار کے موقع پر اس کا 10%, اس میں 2.5% نہیں ہے پیداوار کے اوپر. اور اس میں سے اخراجات نہیں نکالے جائیں گے, بلکہ گندم پیدا ہوئی ہے تو اس کے پوری کی پوری میں سے 10% آپ کو ادا کرنی ہوگی اگر وہ صرف سرمایہ سے وجود میں آئی ہے, صرف محنت سے وجود میں آئی ہے. اور اگر محنت اور سرمایہ دونوں کے تعامل سے وجود میں آئے, یعنی محنت بھی لگی ہوئی ہے سرمایہ بھی لگا ہوا ہے, جیسے کہ نہری زمینوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو پانی بھی خریدنا پڑتا ہے, گندم بیج بھی خریدنا پڑتا ہے, سرمایہ بھی لگتا ہے, آپ محنت بھی کرتے ہیں اس میں, تو 5%. اور دونوں کے بغیر نہ محنت لگی نہ سرمایہ لگا, زمین میں پھاوڑا مارا ایسے ہی اتفاق سے خزانہ نکل آیا, تو اس میں سے 20%, محض عطیہ خداوندی کے طور پر ایک چیز حاصل ہو گئی تو 20%. یہ زکات کی شرح, یعنی مال میں سے 2.5% اور پیداوار کی اقسام میں سے 5% اگر محنت اور سرمایہ دونوں سے مال حاصل ہو رہا ہے, اگر کسی ایک سے ہو رہا ہے تو 10%, دونوں کے بغیر حاصل ہو رہا ہے تو 20% اس کا زکات آئے تو میں. اس کے بعد آپ کے مویشی ہیں, اونٹ گائے بکریاں, ظاہر ہے کہ یہی چیزیں ہیں جن کو لوگ عام طور پر پالتے ہیں. باقی اگر کوئی چیز وہ پالتو بنائیں گے اور اس کی تجارت کریں گے تو وہ اس سے ملحق ہو جائے گی. تو مویشیوں کے بارے میں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اونٹوں میں 5 سے 24 تک اونٹ ہوں تو ہر 5 اونٹوں پر ایک بکری زکات عائد ہو جاتی ہے, 25 سے 35 تک اونٹ ہوں تو ایک سالہ اونٹنی اس پر زکات عائد ہو جاتی ہے, اور اگر وہ ایک سالہ اونٹنی موجود نہ ہو تو پھر 2 سالہ اونٹ لے لیا جاتا ہے. 36 سے 45 تک ایک 2 سالہ اونٹنی زکات میں لی جاتی ہے, 46 سے 60 تک ایک 6 سالہ 3 سال کی عمر کی اونٹنی لی جاتی ہے, 61 سے 75 تک ایک 4 سالہ اونٹنی لیں گے, 76 سے 90 تک 2 2 سالہ اونٹنیاں لی جائیں گی, اور 91 سے 120 تک 2 6 سالہ اونٹنیاں 3 سال کی عمر کی اونٹنیاں لی جائیں گی. جو لوگ مویشی پالتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس میں یہ عمروں کا فرق اور کہیں اونٹ اور اونٹنی کا فرق کیوں رکھا گیا ہے, یعنی وہ کم و بیش اسی طریقے سے برابر فرابر ہو جاتا ہے. 120 سے زائد اگر اونٹ آپ کے پاس ہے تو ہر 40 پر ایک 2 سالہ اور ہر 50 پر ایک 6 سالہ اونٹنی لے لی جائے گی. گایوں کے بارے میں یہ قانون ہے کہ ہر 30 پر ایک 1 سالہ اور ہر 40 پر ایک 2 سالہ بچہ لے لیا جاتا ہے, یعنی ایک جوان بیل جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے. اس میں جو خوبی رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گائے نے دودھ دینا ہے تو اس کو زکات میں وصول نہیں کیا جاتا, جب وہ آگے پروڈکشن کا باعث بنتی ہے تو اس کا کوئی نر جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے. بکریوں میں 40 سے 120 تک ایک بکری, 121 سے 200 تک 2 بکریاں, 201 سے 300 تک 3 بکریاں, اور 300 سے زائد میں ہر 100 پر ایک بکری. یہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ شرع کا طریقہ ہے. یہ تو ہے زکات کی شرح, یعنی مویشی میں یہ ہے, پیداوار میں نے آپ کو بیان کر دی, اور مال میں یہ. اس کے مصارف, زکات کے مصارف سے متعلق کوئی ابہام نہ تھا, یعنی یہ جو مصارف ہیں اس کے وہ اصل میں کیا ہیں, اجتماعی زندگی کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ یہ حکومت کا تنہا ٹیکس ہے, حکومت نے اپنا کام بھی اس سے چلانا ہے, اپنی تنخواہیں بھی اس سے دینی ہیں, اور اسی طریقے سے فقیروں مسکینوں غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے. تو یہ بالکل ایک واضح بات تھی, ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہوا. یہ ہمیشہ فقراء و مساکین اور نظم اجتماعی کی ضرورتوں ہی کے لیے خرچ کی جاتی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب منافقین نے اعتراضات کیے, سورہ توبہ میں یہ اس وجہ سے زیر بحث آ گئے مصارف, کہ کچھ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے زکوٰۃ خرچ کر رہے تھے اس کے اوپر کچھ اعتراضات اٹھا دیے تھے, اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کی ذات بھی ایسی چیزوں کا ہدف بننے سے ضروری نہیں کہ بچی رہے. اعتراضات اٹھائے تو قرآن مجید نے خود پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ کن کن جگہوں پر خرچ ہو رہی ہے, گویا یہ بیان واقعہ ہے. ارشاد فرمایا, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ صدقات تو بس فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں, اور ان کے لیے جو ان پر عامل بنائے جائیں, اور ان کے لیے جن کی تعریف قلب مطلوب ہو, اور اس لیے کہ گردنوں کو چھڑانے اور تاوان زدوں کی مدد کرنے میں راہ خدا میں اور مسافروں کی بہبود کے لیے خرچ کیا جائے، یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اب یہ گویا قرآن نے یہ بتا دیا کہ یہ ہے وہ مدیں جن میں زکوٰۃ خرچ ہو رہی ہے، تو اس میں اعتراض کا کیا سوال ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ بیت المال سے خود اپنے لیے پیسہ لینا کے لیے آنا چاہتے تھے، تو جب نہیں ملتا تھا تو اعتراض کرتے تھے۔ اب ان مصارف کو ایک بار ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے۔ پہلا مصرف کیا ہے کہ فقیروں اور مسکینوں کو دی جاتی تھی۔ العاملین علیہا، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی ریاست کے تمام ملازمین کی خدمات کے معاوضے میں۔ قرآن مجید نے متصدقین کا لفظ استعمال نہیں کیا، عاملین علیہا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور ریاست کی جو قدیم تعریف ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں العاملین علی اخذ الذرائع وردها الی المصارف ہوتی ہے۔ ریاست کیا ہے؟ اصل میں ٹیکس وصول کرنے والا ادارہ، اور پھر اس کو لوگوں کی بہبود میں خرچ کرنے والا ادارہ۔ تو ریاست کا سارا جو نظم چلانے والے لوگ ہیں یہ عاملین ہیں۔ المؤلفت قلوبهم، یعنی اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں تمام سیاسی اخراجات، پولیٹیکل آپ کو ایکسپنسز حکومت میں کرنے پڑتے ہیں، جیسے آپ اپنے قبائلی علاقوں میں کرتے ہیں اور دوسری جگہوں پر، تو اس کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ پھر رقاب، اس زمانے میں غلامی تھی، تو ایک مد اس کی بھی تھی کہ غلاموں کو زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو سکے آزاد کرانے کے لیے خرچ کی جائے۔ الغارمین، یعنی کسی نقصان، تاوان یا قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگ، ان کی مدد کرنے کے لیے۔ فی سبیل اللہ، یعنی دین کی خدمت اور لوگوں کی بہبود کے کاموں میں۔ ابن السبیل، یعنی مسافروں کی مدد اور ان کے لیے سڑکوں، پلوں، سراؤں وغیرہ کی تعمیر کے لیے۔ تو اگر آپ غور کریں تو اسٹیٹ کے سارے مصارف قرآن نے بیان کر دیے، یعنی یہی ہوتی ہے ریاست، اور اس میں ہر چیز پر گویا اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی ایک قسم صدقہ فطر بھی ہے، یعنی یہ بھی زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے۔ یہ جو آپ رمضان میں صدقہ فطر دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ گویا اس موقع پر بھی ایک رقم مسلمانوں کے اوپر عائد کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک فرد کے لیے صبح شام کا کھانا ہے، جو چھوٹے بڑے ہر شخص کے لیے دینا لازم کیا گیا ہے، اور رمضان کے اختتام پر نماز عید سے پہلے دیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ لغو اور شہوانی باتوں کے اثرات سے روزوں کی تطہیر اور غریبوں کے لیے عید کے کھانے کی غرض سے عائد کیا ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اگر روزے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا ایک کفارہ بن جائے، اور اگر عید کے موقع کے اوپر غریبوں کو کوئی ضرورت ہے تو ان کے لیے اس کا اہتمام ہو جائے۔ حضور کے زمانے میں اسے بالعموم اناج کی صورت میں ادا کیا جاتا تھا، چنانچہ آپ نے اس کی مقدار ایک سا، یعنی کم و بیش 2.5 کلو گرام مقرر کر دی تھی۔ اس میں روایت میں اس کا ذکر بھی آتا ہے بخاری میں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر سا من تمر اور سا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین وعمر بها ان تودی قبل خروج الناس الی الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ہر مسلمان پر لازم ٹھہرایا ہے۔ ایک سا کھجور یا ایک سا جو ہر فرد کے لیے، جو ہر فرد کے لیے، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، اور حکم دیا ہے کہ یہ لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ تو یہ بھی گویا ایک زکوٰۃ کی صورت ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کا مطالعہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔
زکوٰۃ جو ہے یہ حکومت کا تنہا ٹیکس ہے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو باقی جو حکومت کے ٹیکس ہیں لائک انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، اسے ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ
نے یہ بات، یہ ہے کہ یہ بات تو اپنی جگہ بالکل اصول میں درست ہے کہ اسلام نے اس کے علاوہ حکومت کو کوئی ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں دی، چنانچہ قرآن مجید نے یہ فرما دیا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ لیکن اس وقت یہ نہ صرف یہ کہ ہماری حکومت اس بات کو نہیں جانتی، ہمارے علماء بھی اس معاملے میں واضح نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حکومت کو اچھی طرح یہ بات بتا دی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ اللہ کا حکم سمجھ کر زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور اگر آپ نے حکومت کو اتنا دے دیا ہے جتنی زکوٰۃ آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے تو گویا اللہ کا حق ادا ہو جاتا ہے، لیکن حکومت نے ٹیکس عائد کیا ہوا ہے، جب آپ نہیں دیں گے جھوٹ بولنا پڑے گا، یہ اپنی جگہ پر ایک گناہ ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے بچنے کے لیے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے پہلے جو زکوٰۃ کی شرح مقرر تھی، اور جو اس سے پہلے تصرف جن مد میں استعمال کی جا سکتی تھی، کیا اسی طریقے سے اسلام میں اس کو جاری رکھا گیا یا ان دونوں چیزوں میں کچھ امپروومنٹ کی گئی تھی؟
اس کے اندر کوئی غیر معمولی تبدیلی نہیں ہوئی۔ مویشیوں کے معاملے میں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ابہام میں مبتلا ہو چکے ہوئے تھے، اس وجہ سے حضور نے مویشیوں کے معاملے میں بالکل واضح احکام دے کے اس کو اصل پر بحال کر دیا. اور یہ آپ اگر اس کا جائزہ لیں گے تو یہ کم و بیش وہی شرح ہے جو مویشیوں کی عمر کے لحاظ سے ان پر عائد کر دی گئی. تو ایسے ہی تھا سارا نظام, اسی طرح چل رہا. اگر کوئی بیرون ملک سے اپنی زکوٰۃ کا مال ہمارے سپرد کر دے تو ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم کن لوگوں کو ادا کریں؟ اگر یہ مال ہم اپنے جاننے والے مستحق لوگوں کو دیں تو کیا یہ ہمارا ان پر احسان نہ ہوگا یا زکوٰۃ کا حق ادا ہو جائے گا؟ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں ہی کو دینی چاہیے. آپ کے جو اعزاء اقربا ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اس لیے اگر باہر سے بھی کسی نے زکوٰۃ بھیجی ہے تو اس سے پوچھ لیں, اگر اس کی کوئی ترجیحات ہیں تو ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے, وہ آپ کی ثوابدید پر چھوڑ دی گئی ہے, تو پھر آپ جن لوگوں کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ مستحق ہیں, اور آدمی اپنے قریبی کے لوگوں کو زیادہ جانتا ہوتا ہے کہ مستحق ہیں, ان کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. میں ابھی پچھلے ہفتے کو کراچی میں تھا تو وہاں ہمارے انسٹیٹیوٹ کا جو ریجنل آفس ہے انہوں نے یہ خیال کر کے کہ میں وہاں آیا ہوا ہوں تو ایک نشست رکھ لی, اور اس کا موضوع یہ رکھا کہ نصرت دین کے لیے انفاق. اور معلوم ہوتا ہے کہ پیش نظر ان کے یہ تھا کہ میں لوگوں کو توجہ دلاؤں گا کہ جو وہ دین کا کام کر رہے ہیں اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کریں. تو میں نے تقریر کی وہاں پہ اور لوگوں کو یہ بتایا کہ جو ان کے اوپر انفاق کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کے سب سے پہلے حقدار ان کے والدین, ان کے اعزاء اقربا, ان کے رشتہ دار, ان کے قریب کے یتیم اور مسکین ہیں. دوسرے درجے میں پھر وہ کام آتے ہیں جو وہ دین کی خدمت کے لیے کرتے ہیں. یعنی اس ترتیب کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ عام طور پر لوگ دین کا کام کرنے کے لیے اٹھے ہوتے ہیں تو وہ پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ مستحق تو ہمارا مدرسہ ہے. دین کی اپنی ترتیب ہے اور وہ ہر حال میں قائم رہے گی. آپ کی پہلی ذمہ داری آپ کے گرد و پیش کے لوگ. اگر ایک شخص کے پاس کچھ پلاٹ یا دکانیں ہیں جن کو استعمال نہیں کر رہا لیکن بہت سے اکٹھے کیے ہوئے ہیں تو ان پر زکوٰۃ کس تناسب سے عائد ہوگی؟ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر وہ پلاٹ یا دکانیں کرائے پر ہیں تو کرائے کا 10% زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. اگر وہ کرائے پر نہیں اٹھی ہوئی تو ان کی مالیت کا 2.5% زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. 10% عشر کا ذکر تو قرآن میں ہے. قرآن میں کہیں 10% عشر کا کوئی ذکر نہیں. قرآن مجید نے تو اس کو بیان ہی نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس سے واقف تھے پوری طرح, اس کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر ایک رقم پر زکوٰۃ دے دی جائے تو اگلے سال اس رقم پر پھر دینا ہوگی. اگر سال بھر آپ اس کو رکھے رکھیں گے تو پھر دینا ہوگا, اور اگر خرچ کر لیں گے تو ہو گئی. اگر کوئی دکان میں مال بیچ رہا ہے, اب دکان تو پیداوار کے ذرائع میں آ جاتی ہے, اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. پھر زکوٰۃ کیا اس دکان کے مال پر ہوگی یا دکان کی آمدنی پر؟ اگر وہ دکان مال تجارت کی ہے اور ظاہر ہے کسی کی ہوگی تو اس مال پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. یعنی سال کے سال جب آپ زکوٰۃ کا حساب کریں گے. اس میں ایک اور چیز بھی سمجھ لیجئے کہ جو مال کی زکوٰۃ ہے اس کے لیے دن مقرر کرنا ضروری ہے. حکومت لے گی تو وہ مقرر کرے گی, اور اگر حکومت نہیں لے رہی تو پھر آپ اپنے لیے ایک دن مقرر کر لیں. مثال کے طور پر آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں ہر سال 1 جون کو زکوٰۃ دوں گا, تو پھر آپ اس دن کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس لیے کہ قانون یہ ہے کہ 1 جون کو آپ کے پاس جو کچھ ہوگا, خواہ وہ روپیہ ہے, خواہ وہ زیورات ہے, خواہ سونا چاندی ہے, خواہ وہ تجارت کا مال ہے, اس کے مجموعے پر 2.5% زکوٰۃ عائد ہو جانی ہے. اور اگر وہ مال ایک رات پہلے آیا تب بھی عائد ہو جانی ہے, اور ایک رات پہلے چلا گیا ہے تو تب بھی اس پر زکوٰۃ ختم ہو جانی ہے. تو اس وجہ سے دن مقرر کرنا ضروری ہے. اگر کسی کے پاس 50 بھینسیں ہیں تو اب زکوٰۃ بھینسوں پر ہوگی یا اس پیداوار پر ہوگی جو ان کا دودھ بیچ کر حاصل کر رہا ہے؟ اگر تو اس نے بھینسیں جو ہیں ان کو مال تجارت کے طور پر رکھا ہوا ہے تو بھینسوں پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی, اور اس کی شرح وہی ہوگی جو گایوں کی ہے. اگر اس نے ڈیری فارم قائم کیا ہوا ہے, 50 بھینسوں کا دودھ بیچتا ہے, تو دودھ پیداوار میں آ جائے گا. بھینس جو ہے وہ ذریعہ پیداوار بن کے مستثنا ہو جائے گی, اور دودھ کی پیداوار کے اوپر 5% یا 10% زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. یہ اصول ہے. ایک ہی اصول ہے کہ جب کوئی چیز ذریعہ پیداوار بن جاتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. جو پیداوار اس سے حاصل ہوتی ہے, فیکٹری آپ نے لگائی تو فیکٹری ذریعہ پیداوار بن گئی, وہ 50 کروڑ کی ہو سکتی ہے, وہ زکوٰۃ سے مستثنا ہو جائے گی. جو چیز اس میں پروڈیوس ہو رہی ہے اس کا 5% زکوٰۃ آئے گی. کم سے کم کتنی تنخواہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اس وقت جو ایگزمپشن حکومت نے دے رکھی ہوئی ہے انکم ٹیکس میں, میرے خیال میں اسی کو نصاب مان لینا چاہیے. اس لیے کہ اس میں حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ خود ایگزمپٹ کر سکتی ہے, تو اسی کو مان کر آپ زکوٰۃ دے سکتے. پلاٹ کی زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں. پلاٹ اگر آپ پہ رکھا ہوا ہے یعنی کوئی کرائے وغیرہ پر نہیں اٹھایا ہوا تو قیمت کا 2.5% جو اس کی آپ پراپرٹی ڈیلر سے ایک اندازہ کر لیں گے کہ اتنی قیمت اس کی اس وقت ہے, ہر سال جتنی قیمت ہوگی اس کے لحاظ سے آپ تخمینہ ہوگا وہ ادا کر دیں. آپ نے پلاٹ کسی پٹھان کو دے دیا, ٹال قائم کر لو اس کے اوپر اور کرایہ لینا شروع کر دیا تو آپ پلاٹ مستثنا ہو جائے گا, وہ ذریعہ پیداوار بن جائے گا, کرائے کے 10% پر زکات آئے گا. زکات کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ذاتی استعمال کی اشیاء پر زکات لاگو نہیں ہوتی, تو میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ زکات ادا نہ کرنے پر یا ٹیکس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ زیورات بنا کر رکھ لیتے ہیں حالانکہ ان کو استعمال نہیں کرتے, یا اپنی اولاد کے لیے بنوا کر رکھ لیتے ہیں جو کہ قبل از وقت ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے قرآن و سنت میں کیا حکم ہے؟
سونے کا زیور خریدا جاتا ہے اور ہماری مصنوعات کو استعمال کرتی ہیں, تو ایک صاحب سعودی عرب سے آئے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے وہاں کسی عالم نے یہ کہا ہے کہ جو زیور استعمال کیا گیا اس پہ زکات نہیں ہے, اور جو ویسے خریدا ہے رکھنے کے لیے پیسے اس پہ زکات نہیں ہے.
یہ میرا رجحان بھی یہی ہے کہ جو زیور عورتیں عام معمول میں پہنے ہوئے ہوتی ہیں, گھر میں کوئی ایک انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں یا کوئی ایک آدھ گلے کا ہار ہے یا کچھ دو بندے ہیں کان کے, تو یہ ذاتی استعمال کی چیزوں میں آ جائے گا کیونکہ یہ عورتوں کی آرائش کی ایک لازمی ضرورت ہے, اس وجہ سے یہ زکات سے مستثنا ہوگا.
زکات بنتی ہے یعنی جب ہم لیتے ہیں پے, اس پہ زکات اس کی کیا شرح بنتی ہے؟
10% تنخواہ کا زکات عائد ہو جائے گی ہر آدمی پر, جیسے ہی آپ کو تنخواہ ملتی ہے تو 10% اس کا آپ کے اوپر زکات ہے, کیونکہ یہ وہ رقم ہے جو جس پہ آپ محنت صرف کرتے ہیں, کوئی سرمایہ اس میں نہیں ہوتا.
جو تنخواہ ہے ضروری نہیں کہ ہر مہینے لوگوں کو ملتی ہو, کچھ لوگوں کا اس طرح سلسلہ ہوتا ہے کہ 15 دن بعد مل جاتی ہے, کچھ کو 3 مہینے کے بعد ملتی ہے, اس طرح سے مقرر بھی ہوتی ہیں, اور ان کا کیا حساب ہونا چاہیے؟
کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ روزانہ مل رہی ہے روزانہ دے دیں, آپ سارے سال کا اسے ایک ہی رہے گی, کوئی فرق نہیں پڑتا.
10% دے دیا تھا.
ایک آدمی 10,000 روپے مہینے کی تنخواہ پاتا ہے تو 1,000 روپے مہینے کے ادا کر دے گا, اور اگر پورے سال کی تنخواہ کا حساب کرتا ہے تو 1,20,000 ہوگا, ان کا 10,000 ادا کر دے گا, 12,000 وہی ہوگا.
آپ نے فرمایا کہ زکات جو ہے وہ 10% بنے گی تنخواہ کے اگینسٹ, تو سر ویسے تو ہم 2.5% ادا کرتے ہیں جو زکات بنتی ہے سالانہ, تو یہ 10% ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟
تو یہ بھی پیداوار ہے, سروس انڈسٹری ہے, آپ نے اپنے وجود کو پیش کیا اس سے پیداوار ہونی شروع ہو گئی, یہ مال نہیں ہے, مال تو یہ اگلے سال بنے گا. وکیلوں کی جو فیس ہے وہ بھی پیداوار ہے, یہ جو اتنے بڑے اسکول کالج تعلیم بگ رہی ہے اس میں لاکھوں روپیہ جو فیس کا ادا ہوتا ہے یہ بھی پیداوار ہے, اس پر عائد ہو جائے گی اتنی زکات. بچیوں کی شادی کے لیے اگر کوئی زیورات بنائے ہوئے ہیں آپ نے اور رکھے ہوئے ہیں تو وہ ذاتی استعمال کے زیورات ہوں گے, اور وہ ظاہر ہے کہ اس بچی کی ایک امانت ہے, اس کے اوپر زکات عائد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے مستثنا کر دینا چاہیے استعمال کی حد تک. ویسے آپ نے 2 سر سونا رکھا ہوا ہے زیورات کی شکل میں تو یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے, اپنے ضمیر کو بھی دھوکہ دینا ہے, استعمال کے زیورات صرف اس سے مستثنا ہے جو عام زیورات عورتیں روزمرہ پہنتی ہیں, باقی سب پہ زکات آئے تو آخر دعوانا الحمدللہ.